البيت يا تار عليهم السلام قزمت بر درود بجيغا محمد وآل محمد صل على محمد وآل ایک بار پھر اس عید کے موقع پر وقت کے امام کے حضور اپنی مبارکبادی کو پہنچانے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ سن آل محمد و عجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر سید الشہداء کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں سید الشہداء کے نام پر سید الشہداء کی خوشیوں میں خوش ہونے کے لیے یہ موقع نصیب فرمایا ہے. آج کی شب بلا شبہ ان راتوں میں سے ہے اور یہ مناسبت ان مناسبتوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ کے رسول کے گھر میں خوشیاں آئی ہیں, جس میں مولا امیر المومنین کے چہرے پر خوشی ہے اور بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے پر خوشی ہے. صلی اللہ علی محمد بعد محمد وعجل فرج. اس مناسبت سے یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی قوم کہی جائے کہ کون سی قوم ہے جو حسین کے نام سے منسوب ہے, تو خدا کا شکر ہے کہ ہماری قوم وہ قوم ہے جو سید الشہداء کے نام سے منسوب ہے. ہماری سب سے بڑی شناخت یہی قرار پاتی ہے اور یہ الحمدللہ ہم سب کے لیے فخر کا مقام ہے. اور دعا بس اتنی ہے کہ خدا جب قیامت کے دن حسینیوں کو علیحدہ کرے تو ہمیں حسینیوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. آج کی شب سے مناسبت سے کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنے, اور میں جیسے کہ کل بھی عرض کر رہا تھا, ہمارے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم میلاد سے شروع کرتے ہیں اور مجلس پہ ختم کر دیتے ہیں, لیکن آج اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد شعراء کرام تشریف لائیں گے اور وہ اس میلاد کو میلاد کے رنگ میں دوبارہ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن میں حسب عادت یہی کروں گا کہ کچھ پوائنٹس کو انتخاب کروں گا, اور ان پوائنٹس کو اس لیے انتخاب کریں گے کہ آپ اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو استعمال کریں, تھوڑی سی برین اسٹارمنگ ہو جائے گی اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ قوم کے لیے, دین کے لیے اور ہمارے مکتب فکر کے لیے جو آگے کے لیے راستے کھل سکتے ہیں ان میں ہمیں مدد ملے گی انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر سید الشہداء کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج. اجمالاً اگر میں صرف کل کے نکات کو آپ کی خدمت میں دہراؤں اور اسپیشلی جو آخری پوائنٹ تھا اس کو دہراتے ہوئے آج کو کنٹینیو کریں, میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی قوم کے پاس دائمی ابدی فضیلت باقی نہیں رہے گی اگر وہ اس فضیلت کو اٹھا کے نہیں چلیں گے. اس کی جو بہت سمبولک اگزامپل ہے وہ بنی اسرائیل ہے. قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو بہت ریگارڈس دیے اور سورہ بقرہ ہی کے اندر خدا نے مثال بنی اسرائیل کو فرماتا ہے کہ فضلناہم, ہم نے ان تمام کو فضیلت دی ہے. اس قوم کو خدا نے خود فضیلت دی تھی. اب سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی کو پڑھتے چلے جائیے تو آپ دیکھیں خدا اس کو فضیلت دے رہا ہے, فضیلت دے رہا ہے. پھر فضیلت دینے کے بعد خدا نے مثال نے چند امتحانوں کا تذکرہ کیا, ہم نے ان سے چند امتحان لیا اور ان امتحانوں میں ان کا ریئیکشن اچھا نہیں رہا, اور جب ریئیکشن اچھا نہیں رہا تو یہی قرآن کریم صرف چند سبحوں کے بعد فرماتا ہے ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, ان کے اوپر ذلت اور حقارت لکھ دی گئی ہے, لکھ دی گئی ہے. دو صفحے پہلے, چند صفحے پہلے خدا نے متعال نے کہا کہ ہم نے اس کو فضیلت دی ہے, اور اس کے چند صفحے کے بعد فرماتا ہے نہیں, اب ہم ان کے اوپر حقارت اور ذلت کو لکھ رہے ہیں. تو یہ جو مثال ہے بنی اسرائیل کی, یہ ہمارے لیے بہت عجیب مثال ہے. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہی کم ہے, آج ہی کا آج ہی کی شب ظاہر ہے, اس کے بعد تو پھر روانہ اور آپ کی مشکل آسان. تو اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک پوائنٹ اور بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہمیں وقت کے امام کے معاملے کو بھی سمجھنے میں مدد دیتا ہے. اور یہ شعبان کا مہینہ ہے, یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس بات پر پہنچنی چاہیے کہ ان تمام اعمال کے نتیجے میں امام کا ظہور انشاءاللہ نزدیک ہوتا رہے. انشاءاللہ ایک بار پھر درود بھیجیں, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک تحقیقی پوائنٹ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اتنا تذکرہ کیوں ہوا ہوا ہے قرآن کریم میں. میں اپنی گفتگو پہ واپس آؤں گا کہ ہم ایک فضیلت لے کے چلے ہیں, سید الشہداء کے نام کی فضیلت. اس کے اوپر کچھ کمنٹس ہیں ہمارے پاس, بیچ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا تو میں سوچا ہوں یہ پوائنٹ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. شاید قرآن کریم کے اندر کسی قوم کا تذکرہ بنی اسرائیل سے زیادہ نہیں ہے, اور میں شاید کہہ رہا ہوں تو صرف احتیاط کی خاطر ہے, ورنہ آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہے. اور کسی نبی کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ خداوند متعال نے اتنی قوموں کے درمیان بنی اسرائیل ہی کا ذکر کیوں بار بار کیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر کیوں اتنا زیادہ ہے؟ تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اور اللہ کے رسول کی روایت سے اس کے اوپر صراحت ملتی ہے. اللہ کے رسول نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ وہی ہوگا. یہاں تک کہ روایت میں فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل ایک سوراخ سے بھی گزرے ہیں تم بھی اسی سوراخ سے گزرو گے. اچھا, اب اس کا مطلب کیا لیں؟ بنی اسرائیل اور ہماری جغرافیکل لوکیشن میں بہت فرق ہے. بنی اسرائیل فلسطین اور مصر کے درمیان موو کرتے رہے ہیں. آج سے 3000 سال پہلے تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تقریباً مختلف روایات کے تحت 2800 سے 3200 سال کے درمیان بنے گا, اور ان کی موومنٹ جو ہوئی ہے وہ مصر اور فلسطین کے درمیان ہوئی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا. سوراخ سے بھی گزرے ہیں تم بھی اس سوراخ سے گزرو گے. صحیح, اگر یہ روایت ہم قبول کر لیتے ہیں, اور ہمیں قبول کرنی پڑے گی, مستند روایت ہے, تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیوں بنی اسرائیل کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے. کیونکہ ان کے مقدر میں ہمارا فیوچر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. ان کی کہانی ہماری کہانی ہے, ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہماری کہانی ان کی کہانی کیسے ہے. میں صرف ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس بحث میں آگے تک نہ جاؤں, لیکن پھر ایک پوائنٹ پھر مجھے گھسیٹ رہا ہے وہاں پر. یہ جو ہم غیبت سے گزر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے یا ہسٹری میں پہلے بھی ہوئی ہے؟ ایک اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, غیبت کے کچھ رولز ہیں یا یہ ایکسیڈنٹل ہے؟ اگر غیبت پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے, پیچھے بھی ہوئی ہے, ان کا بھی تو کوئی رزلٹ نکلا ہوگا. ان کی غیبت کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ ان میں جو غیبت کے ٹرو فالوورز تھے اور صرف نام کے فالوورز تھے, ان کے امتحان کیسے ہوئے تھے؟ پھر غیبت سے پہلے کیا ہوا, غیبت کے دوران کیا ہوا, اور غیبت کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہمیں اسٹڈی کر لینا چاہیے کہیں نہ کہیں. میں اور سمرائز بالکل کر کے عرض کروں, یہ غیبت پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی غیبتیں ہوئی ہیں, اس سے پہلے بھی قوموں کے اسی طرح امتحان لیے گئے. خدا نے متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, تم اللہ کی سنتوں میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. کہ ہم سنت سے ہٹ کر کوئی ایکسیپشن ہیں کیا؟ نہیں, ہم ایکسیپشن نہیں ہیں, ہم اسی سنت کے اندر ایک ایگزامپل ہیں. ہم سے پہلے کچھ گزرا ہے جس کی کاپی ہم ہیں, صرف ٹائم اور اسپیس کے ڈفرینس کے ساتھ ہیں. رول وہی رول ہیں اور کچھ نہیں ہے. غیبت پہلی دفعہ نہیں ہے, غیبت کئی دفعہ ہوئی ہے. غیبت کے جو رولز ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں, بار بار دفعہ ہوتے رہتے ہیں. سمبولیکلی خداوند متعال نے بنی اسرائیل کے ایونٹ کو ہمارے سامنے رکھ کر کہا ہے, نبی نے ہمیں بتایا جو بنی اسرائیل بار بار آ رہا ہے نا, اس لیے کہ تم اور یہ ایک ہی ہو. اچھا, میں اللہ کے نبی سے پوچھ سکتا ہوں, اے اللہ کے نبی, میں اور بنی اسرائیل ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مصر میں رہے ہیں, میں عراق میں رہ رہا ہوں, فرض کریں پاکستان میں رہ رہا ہوں, وہ فلسطین اور ایجپٹ میں موو کرتے رہے ہیں, شاید میں نے ان کو موومنٹ بھی نہیں کیے. ان کا اور میرا ایک ہی تعلق ہے, وہ ایک سوراخ سے بھی گزرے میں بھی گزروں گا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں. وہ اور تمہارا مقدر ایک ہی رہا ہے, مسئلہ جغرافیہ کا نہیں ہے, مسئلہ حالات کا ہے. جس طرح وہ حالات سے گزرے ہیں تم بھی حالات سے گزرو گے، وہ کسی سوراخ سے گزرے تو تم بھی گزرو گے. کیا مطلب؟ اگر ان کا کوئی امتحان ہوا ہے تو تمہارا بھی ہوگا. یہاں پہ سوراخ کا مطلب ہول نہیں ہو سکتا ہے یا کوئی پیسج بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہاں سوراخ کا مطلب امتحان ہے. وہ کسی سختی سے گزرے ہیں تم بھی اسی سختی سے گزرو گے. اچھا اگر یہ ہے اور سامنے نظر آتا ہے کہ ہاں مطلب یہی ہے، تو پھر میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھتے ہیں قرآن کریم کا بیان بنی اسرائیل کے معاملے میں ہمیں کیا بتا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو، محمد و آل محمد و عجل فرج. اور یہ قرآن کریم کا ایک عجیب انداز ہے. قرآن کریم چند صفحے ہیں، قرآن کریم چند صفحے کی ایک کتاب ہے، 400-500 صفحے ہم لوگوں کی معمولی ترتیب کے اندر. یہ 600 صفحے تاریخ بشریت کے لیے قیامت تک گائیڈنس ہے، صرف 600 صفحے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک راستے سے ہو سکتا ہے، ایک آیت کے بہت سارے معنی ہوں گے، بس یہی ایک راستہ ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. 600 صفحے پوری تاریخ بشریت سارے انسانوں کے لیے. تو آپ سوچیں، برازیل میں رہنے والا، امریکہ میں رہنے والا، افریقہ میں، ایشیا میں، جاپنیز، چائنیز، ان سب کے کلچر میں کتنا ڈفرینس ہے. اور ان کے زمانے کو اٹھا کر دیکھیں، 1400 سال پہلے ہم جو ٹریولنگ کر رہے تھے، آج جو ٹریولنگ کر رہے ہیں، نہیں معلوم 100 سال بعد کیا کر رہے ہوں گے. سب کے لیے قرآن ہی ہے. 600 صفحے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی آیتوں کے پیچھے دسیوں معنی ہیں جو ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے. اچھا ہمارے ساتھ مشکل کیا ہو رہی ہے؟ ہم قرآن کریم کے لفظ کے پیچھے جا ہی نہیں پا رہے. وہ بھی ان کا تذکرہ ہے جو لفظ پہ پہنچ گئے، ورنہ بہت سارے تو لفظ پہ بھی نہیں آ رہے. تو گائیڈنس کہاں سے آئے گی پھر؟ اب ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، مشہور و معروف ہے، ابتدائے قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہے. قرآن کریم بیان فرماتا ہے، کہتے ہیں بنی اسرائیل نے ایک لیڈر کے ساتھ چلنا شروع کیا، اور لیڈر کے ساتھ جا رہے تھے وہ ایک دشمن سے لڑنے کے لیے. دشمن سے لڑنے جا رہے تھے، لیڈر نے پہلے ہی سے ان کو اویئر کر دیا کہ دیکھو تم لوگوں کے ساتھ ایک ٹیسٹ ہونے والا ہے، تم لوگ ایک امتحان میں پڑھنے والے ہو. امتحان کیا ہے؟ بڑا ہی عجیب امتحان ہے. ایک گروپ زمین پہ چل رہا ہے، فرض کیجیے ہائکنگ کر رہا ہے، اور چلتے چلتے وہ بہت پیاسا ہو گیا ہے، اور اس کا گروپ لیڈر یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی مجھے پتا ہے آگے ایک نہر آنے والی ہے، آگے پانی کی ایک نہر آنے والی ہے، اور میں تم سب کو بتا رہا ہوں اس سے پانی مت پینا، اس سے مت پینا، اور اگر تم نے ایک چلو پیا، ایک ہاتھ سے پیا، تھوڑا سا پیا، یہ چل جائے گا، زیادہ پی لیا تم نہیں بچو گے، مارے جاؤ گے سب. اور اگر تم نے زیادہ پانی پیا تو پھر تم دشمن سے نہیں لڑ سکو گے، تمہارا کام ختم ہو جائے گا. اور خدا متعال فرماتا ہے بنی اسرائیل کو ان کے لیڈر نے بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ مصیبت آنے والی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب پیاسے بھی ہو اور پانی بھی ہے لیکن پینا نہیں ہے، ایک گھونٹ سے زیادہ نہ پینا. من اخترف غرفۃ، سوائے اس کے جو ایک چلو پیے، تھوڑا سا پی لے تو صحیح ہے، زیادہ پیے گا پھنس جائے گا. اور قوم نے بھر بھر کے پی لیا. جب قوم نے بھر بھر کے پی لیا تو جب ادھر پہنچے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے تو اپنے لیڈر سے کہا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. اور لیڈر نے کہا میں تم کو پہلے ہی بتایا تھا پانی مت پینا. صحیح ہے، آپ نے واقعہ سن لیا، عجیب سا نہیں لگ رہا کچھ؟ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا نا تمہارے ساتھ بھی ہوگا. امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ یہ کون سی نہر سے ہم گزریں گے؟ کوئی ایسی نہر ہے جس کو پینے کی خواہش ہمارے اندر بہت شدید ہے. یعنی اگر پیاسا ہو اور پانی ہو تو کیسی ایک طلب ہوتی ہے، کتنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے پینا ہے، پینا ہے، پینا ہے ہر صورت میں. اور وہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے تمہارے اندر ڈیمانڈ ہے اور ہم ریئلائز کر رہے ہیں تمہارے اندر ڈیمانڈ ہے، لیکن پینا نہیں ہے. پینا تو بہت تھوڑا سا پینا، ٹھیک ہے، اگر زیادہ پی لیا تو تم مارے جاؤ گے. اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ ایک درود کے دوران ذرا اپنے دماغ پہ بوجھ دیجیے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد و عجل فرج. اگر چند دن ہوتے نا تو میں آج رات جواب نہ دیتا، لیکن میں اس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں کہ ایک ہی رات ہے، اسی میں جواب دے کے جانا چاہیے، ورنہ پھر یہ جواب رہ جائے گا. اللہ کا نام، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. مجھے یقین نہیں محرم تک ہم میں سے کون زندہ رہے گا، اسے میں سوچ رہا ہوں یہیں پہ نپٹا لوں ابھی. اللہ جانتا ہے. تو اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں؟ اس سے پہلے ایک اور بات, ہم غیبت سے گزرے ہیں. بنی اسرائیل کس غیبت سے گزرے ہیں؟ کون سی غیبت تھی؟ ہاں ہمارے پاس دو جگہیں ہیں جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیبت ہے. ایک, وہ 40 سال صحرا میں گھومتے رہے, کیا وہ غیبت تھی؟ نہیں, ان کے نبی ساتھ تھے. 40 سال میں نبی ساتھ تھے, اس کا مطلب ہے یہ وہ غیبت نہیں ہے. پھر ہمارے پاس دو پوائنٹ اور ہیں. ایک وہ زمانہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد آیا ہے, وہ غیبت تھی, یا وہ زمانہ ہے جو حضرت موسیٰ کی اپیئرنس سے پہلے کا تھا؟ موسٹ پروبیبلی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے پہلے کا زمانہ تھا وہ غیبت تھی ان کی. لیکن اس میں پھر ایک پرابلم ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شکوہ کیا ہے کہ اے موسیٰ, آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم سختی میں تھے, آپ کے آنے کے بعد بھی مشکل ختم نہیں ہوئی ہے. تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہو. اس کا مطلب ہے ہمارے امام کے سامنے بھی کچھ لوگ یہ کہنے والے ہیں. یہ وہ خطرناک چیزیں. اچھا, بنی اسرائیل کا اینڈ کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طویل انتظار کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ساتھ نہیں دے پائے تھے, سختی گزری تھی. احتمال قوی ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا, چونکہ یہ آخری حجت خدا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کا حشر بنی اسرائیل والا ہوگا, کچھ لوگوں کا ہوگا. اچھا, اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا بنی اسرائیل میں کمی کیا تھی, اور وہ کیوں اس کام میں امام کا ساتھ, اپنے وقت کے نبی کا ساتھ نہیں دے سکے تھے. تو یہ جو ٹیسٹ تھا اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پانی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ نہر کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی طلب بہت زیادہ ہو اور زیادہ پینا اس سے بہت خطرناک ہو, اتنا خطرناک ہو کہ پھر بات آگے نہیں بڑھ پاتی؟ شاید مادہ پرستی ہے, شاید دنیا پرستی ہے. اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم نہیں ہے, پوری دنیا اسی کے اوپر گھوم رہی ہے, اتنی ڈیمانڈ ہے اس کی. جو مولا نے فرمایا تھا نا کہ اے دنیا یہ بتا تو نے کتنے لوگوں کو دھوکا دیا, تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے, سب کو دیا ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 دفعہ طلاق دی. تو میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ ہم امیر المومنین کی مطلقہ سے عشق لڑا رہے ہیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے, اللہ اس مشکل سے محفوظ رکھے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کو, محمد والے محمد. اس کا مطلب ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم غیبت سے گزرتی ہے, اگر اس قوم کے اندر مادہ پرستی ختم نہ ہو, دنیا پرستی ختم نہ ہو, وہ دشمن سے نہیں لڑ پاتی. جب دشمن سے نہیں لڑ پاتی تو بے بس ہو جاتی ہے, اور بے بس ہونے کے بعد اپنے لیڈر سے کہتی ہے ہم میں اس دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. یہاں سے ذلت شروع ہوتی ہے, یہاں سے ذلت شروع ہوتی ہے, نافرمانی سے ذلت شروع ہوتی ہے. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی غیبت کے, میں 2 پوائنٹس بتا رہا تھا. ایک وہ پوائنٹ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے. اچھا, ایک اور پوائنٹ کون سا تھا؟ جب وہ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے. تو ہمیں غیبت کو جج کرنا پڑے گا, وہ والا تھا یا یہ والا تھا. کوئی بھی تھا, دونوں میں بھی دونوں میں خطرناک پوائنٹس ہیں. اب اس غیبت کو اگر مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد خطرناک پوائنٹ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے, 40 دن کے بعد واپس آئے, تو پوری قوم کیا کر رہی تھی؟ ایک اپنے بنائے ہوئے بت کی عبادت کر رہی تھی, اپنے بنائے ہوئے بت کی عبادت کر رہی تھی. اچھا, یہ بت کس چیز سے بنا تھا؟ یہ اس سونے سے بنا تھا جو بنی اسرائیل سے لے کے, بنی اسرائیل وہاں سے لائے تھے مصر سے. ایک بار پھر مادہ پرستی آ گئی, پھر وہی مادہ پرستی, پھر وہی زرندوزی ہے, پھر وہی پیسے کا ڈھیر ہے, وہ پھر مصیبت میں ڈال رہا ہے. اور جب اچھا اب اگر اس کو لے لیں تو پھر داستان بہت ہی سخت ہے. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, انہوں نے کہا جو تم نے کیا ہے بہت غلط کیا, اب تم کو بہت بڑی سزا ملے گی. وہ سزا کیا ملے گی؟ قرآن کریم بیان فرماتا ہے, کہتا ہے جن لوگوں نے بندگی نہیں کی تھی اس بچھڑے کی, وہ انہیں قتل کریں گے جنہوں نے سر جھکا لیا تھا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ, اور بڑا خون بہا تھا. صحیح ہے, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے غیبت کے بعد کی داستان آسان نہیں ہے. ابھی تو ہم صرف ایک مشکل کو رو رہے ہیں نا کہ غیبت کب ختم ہوگی، بالکل بنی اسرائیل کی طرح جو چلا رہے تھے کہ اے موسیٰ کب آئیں گے کب آئیں گے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ایک اور مشکل شروع ہوگی. امتحان ختم نہیں ہوتے ہیں، امتحان چلتے ہیں. اور ان تمام امتحانوں کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت انسانوں کو پھنسا دیتی ہے وہ نفس پرستی اور مادہ پرستی ہے، یہ انسان کو نہیں چھوڑتی ہے. اچھا، ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم دنیا میں ایسی میں رہ رہے ہیں جس میں مادہ پرستی سب سے پرومیننٹ آئیڈیا ہے. چاہے آپ اکنامکس کی بات کریں، چاہے آپ سوسائٹی کی بات کریں، کسی بھی چیز کی بات کریں، سارے اسٹینڈرڈس اسی پہ بنے ہوئے ہیں، سارے اسٹینڈرڈ اسی پہ بنے ہوئے ہیں. اور اس سے اگر کوئی نکل آئے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کی جان چھوٹے گی اس مصیبت سے. اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ نکلنے کا امکان بہت مشکل بن جاتا ہے. اب میں ایک روایت اللہ کے رسول کی اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اسی مشکل کے حوالے سے، اور انشاءاللہ پھر ہم سید الشہداء کے حوالے سے چند پوائنٹ عرض کرنا چاہ رہے ہیں. عرض کریں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تھوڑا سا پریکٹیکل لائف سے بھی تھوڑا سا نزدیک کر لیتے ہیں، تو اس میں ایک مثال میں دیا کرتا ہوں جو سوشل سائنسز سے نکال کے. تو اس میں کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ظاہر کرپشن کافی زیادہ ہے، پہلے ہم کافی بڑے مقام تک پہنچ گئے تھے، اب تھوڑا سا کم ہوا ہے وہاں پہ. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہمیں سیکنڈ پرائز دے دیا تھا تو شکر ہے کہ تھوڑا سا اب رحم کیا اور نیچے لے کے آ گیا. بہرحال کرپشن تو شاید ختم نہیں ہوا ہوگا یا کم نہیں ہوا ہوگا، کچھ اور ہو گیا ہوگا، وہاں پہ بھی شاید کوئی لین دین ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، کرپشن تو بہت ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک کوئی گروپ تھا اسکالرس کا، سوشل سائنٹسٹ کا، وہ پاکستان آئے، بظاہر اسکینڈینیوین کسی کنٹری سے وہ آئے. انہوں نے اس بات کے اوپر جج کرنے کی کوشش کی، ریسرچ کیا انہوں نے کہ پاکستان میں کرپشن کیوں ہے اور اگر اس کرپشن کو ختم کرنا ہے تو کرنا کیا ہوگا. تو انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام وام کیا کہ بھائی پاکستان میں کرپشن کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایک عجیب وجہ بتائی. اب میں اس سے پہلے کہ وہ وجہ بتاؤں، پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو سے نزدیک آتے ہیں. یہ جو کرپشن کی وجہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں غربت وجہ ہے، غریب ہونا وجہ ہے. غریب ہونا کرپشن کی وجہ نہیں ہے. ہم اس سے پہلے کے دور میں اس سے زیادہ غریب تھے لیکن کرپٹ نہیں تھے، کم از کم اتنے کرپٹ نہیں تھے. غریب ہونا کرپشن کی وجہ نہیں ہے. اچھا، ممکن ہے کوئی کہہ گیا ایجوکیشن کی کمی کرپشن لاتی ہے. نہیں، آپ کے پاس جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں، اس ملک میں نے جو کرپشن کا ریکارڈ اینرون سے بنایا ہے وہ دنیا کا کوئی کرپٹ نہیں توڑ پایا ابھی تک. اور یہ جن لوگوں نے وہ ریکارڈ بنایا تھا وہ دنیا کے سب سے اچھے تعلیمی اداروں کے پڑھے ہوئے قابل ترین لوگ تھے جنہوں نے یہ ریکارڈ بنایا. اور آپ سب کے سامنے اس کی پوری داستان واضح ہے، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. اس کا مطلب ہے تعلیم اور جہالت کا بھی یا الٹریسی کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے بہت عجیب نتیجہ دیا. انہوں نے نتیجہ دیا کہ جب انسانوں کا احترام نہیں ہوتا تو وہ کرپشن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. رشوت لینا ایک ذلت کا کام ہے. باعزت آدمی یہ نہیں کرتا. کب کرتا ہے؟ کب؟ اس وقت کرتا ہے جب کسی بھی وجہ سے اس کی ذلت ہو گئی ہوتی ہے، پہلے کسی جگہ پر اس کی بے عزتی ہوئی ہے. جب اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے تو اپنی اس بے عزتی کا انتقام لیتا ہے رشوت لے کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں کسی ادارے میں داخل ہوا اور اس کے چپڑاسی کو میں نے بے عزتی سے دیکھا تو ایکچولی کرپشن پہ اس کو میں نے پش کیا ہے، میں نے اس کو پش کیا ہے کیونکہ میں نے اس کو بے عزتی دی ہے. جتنا آپ بے عزتی بڑھائیں گے اتنا سوسائٹی میں کرپشن پھیلے گا، اور جتنا آپ عزت دیں گے لوگوں کو کرپشن کم ہوگا. یہ تعلق ہے یہاں پر. اچھا، اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ جب دنیا میں مادہ پرستی پھیلتی ہے تو سارا احترام، رسپیکٹ، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف پیسے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، صرف پیسے کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جب یہ کام ہونے لگتا ہے تو جس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا اس کو عزت ملتی ہے، بے عزتی ملتی ہے، اس کو بے عزتی ملتی ہے. جب بے عزتی ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کرپشن کرتا ہے، پھر وہ کرپشن کرتا ہے. اچھا، اب صرف اس میں اس جملے تک، رسول اللہ کی اس روایت تک لانے کے لیے آپ کی خدمت میں سب کچھ عرض کیا تھا کہ سوسائٹی میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بے عزتی کر دیتے ہیں کسی کی، کیونکہ ہمارے اسٹینڈرڈس میں صاحب عزت نہیں ہوتا. جب بے عزتی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کرپشن کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ عزت اور ذلت کہاں سے آتی ہے، یہ سب کیسے بنتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کی روایت دیکھیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کے رسول ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، وہاں کچھ اصحاب اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے کہا کہ اے لوگوں، تم پہ ایک ایسا وقت آئے گا جب تم اچھائی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر واجب ہے، کہا تم یہ نہیں کرو گے. تو اصحاب رسول نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم پہ اتنا برا وقت آئے گا جو خدا نے ہم پہ واجب قرار دیا، ہم وہ نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا یہ تو آئے گا، اس سے بھی برا بھی آئے گا. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ اور برا کیا آئے گا؟ یہ واجب ہم ترک کر دیں گے، یہ برا ہے، اس سے برا آئے گا. کہاں تم برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکو گے. کہا ایک وقت آئے گا جب تم برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکنا شروع کرو گے. تو وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم اتنے برے ہو جائیں گے؟ ہم برائی کا حکم دیں گے اور اچھائی سے روک لیں گے؟ فرمایا اس سے بھی برا آئے گا. کہا اس سے بھی برا وقت آئے گا. تو انہوں نے کہا وہ کیا برا وقت آئے گا؟ کہا یہ آئے گا کہ تم جو اچھا کام ہوگا اسے برا کہو گے، اور جو برا کام ہوگا اسے اچھا کہو گے. تو پھر جو امر بالمعروف کرے گا وہ اچھائی کا حکم دے گا، تو در حقیقت کیا کر رہا ہوگا؟ وہ برائی کا حکم دے رہا ہوگا. یہ جو تیسرا لیول ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے ویلیوز کا چینج ہو جانا. ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں. جو ہم جس سوسائٹی سے گزر رہے ہیں، یہاں ویلیوز چینج ہوئی ہوئی ہیں. ویلیوز کس طریقے سے چینج ہوئی ہوئی ہیں؟ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں آپ کے اوپر اپنی کچھ آئیڈیاز کو تیزی سے پیش کر رہا ہوں. اگر میں کہیں اور یہ کام کرتا تو اس کو احتیاط سے کرتا، ایک ایک کے اوپر تھوڑا تھوڑا وقت لگا کے چلتا. لیکن میں کیا کر رہا ہوں کہ میں بنیادی باتیں جو بہت بیسکس ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں تیزی سے بات کر رہا ہوں، تاکہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیاز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو پھر ہم اس مشکل سے گزر پائیں گے جس کو ہم غیبت کا نام دے رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد و عجل فرج. ویلیوز چینج ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ویلیوز چینج ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جن ویلیوز پر خدا نے ریسپیکٹ نہیں دی ہوتی، لوگ اس پہ ریسپیکٹ دینے لگتے ہیں. اور جن ویلیوز پہ خدا نے کہا تھا کہ ریسپیکٹ دے دو، ان کے اوپر ریسپیکٹ دینے سے باہر چلے جاتے ہیں. ویلیوز کے چینج ہونے کے اوپر یہ فینومینا آنے لگتا ہے. اچھا، وہ جو اللہ نے ریسپیکٹ دینے کے لیے ویلیوز بتائی تھیں وہ کون سی تھیں؟ مثلا اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنیے گا، فرمایا اگر کوئی، اب اس کو آپ انٹرپریٹیشن خود اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. فرمایا اگر کوئی کسی دولت مند کا احترام اس کی دولت کی وجہ سے کرے تو 2/3 دین ختم ہو جائے گا. صحیح ہے؟ ایک آدمی دولت مند ہے، میں اس کے ریسپیکٹ میں کھڑا ہوا، اس کی ایج کی وجہ سے نہیں، تقویٰ کی وجہ سے نہیں، اس کے سوشل ورک کی وجہ سے نہیں، کس وجہ سے کھڑا ہوا؟ اس کی دولت کی وجہ سے. اگر میں نے یہ کام کیا، فرمایا تمہارا 2/3 ریلیجن ختم ہو گیا، تمہارا دین ہاتھ سے گیا. اچھا بھائی، اتنے کھڑے ہونے میں 2/3 کیوں چلا گیا؟ تو 10-20% بھیج دو، 66% چلا گیا. کیوں؟ تم نے ٹرینڈ کریٹ کیا ہے، تم نے ٹرینڈ کریٹ کیا ہے. اور ٹرینڈ کیا کریٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ریسپیکٹ دولت سے ملے گی. اگر ریسپیکٹ دولت سے ملے گی تو پھر ایک اور بہت بڑا ایشو ہے، دولت لمیٹڈ ہے، اور ریسپیکٹ ہر بندہ چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے جنگ ہوگی اور کچھ لوگ ذلیل ہوں گے. دولت تو ہر ایک کو نہیں ملے گی، اس کا مطلب ہے ریسپیکٹ ہر ایک کو نہیں ملے گی. جس کو نہیں ملے گی وہ جس کو مل رہی ہے اس کو دیکھ کے کوڑے گا، دولت کے پیچھے بھاگے گا. جب اس کو دولت نہیں ملے گی تو پھر وہ گردن کاٹ کے بھی دولت لے گا. کیوں؟ ریسپیکٹ تو اس کو بھی چاہیے نا، ریسپیکٹ تو اسے بھی چاہیے. اگر آپ نے ریسپیکٹ کا اسٹینڈرڈ ایک ایسی چیز بنا دیا ہے جس کے لیے گردن کاٹنی پڑتی ہے، تو پھر وہ گردن کاٹے گا. اس خاطر اللہ نے دولت کو ریسپیکٹ کا اسٹینڈرڈ نہیں بنایا ہے. ہم بنائیں گے سوسائٹی ختم ہو جائے گی، کرپٹ ہو جائے گی. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس وقت ہو رہا ہے. اب آپ ایک کام کیجیے گا، آپ اپنی دنیا کے اندر جو بھی آپ کی دنیا ہو یہاں باہر کہیں پر بھی یہ دیکھیے گا کب کب اس بنیاد پر رسپیکٹ ملتی ہے. اگر آپ دیتے ہیں تو غلط کر رہے ہیں اور اگر آپ لے رہے ہیں تو بہت ہی غلط کر رہے ہیں. اگر آپ دے رہے ہیں تب بھی غلط کر رہے ہیں اور اگر آپ لے رہے ہیں اس بیس پر تو پھر تو آپ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ آپ فاؤنڈر کہلائیں گے. پھر آپ فاؤنڈر کہلائیں گے. اب ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا یہ سب میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ غیبت اس مصیبت میں ڈال دیتی ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ پھر یہ ہوگا کہ آپ فوراً جج کرنا شروع کریں, وہ یہ کہ آپ رسپیکٹ کس نام پر دے رہے ہیں, کس نام پر لے رہے ہیں. اگر یہ وہ ہے تو پھر بہت ہی غلط ہے, چونکہ پھر اس کے نتیجے میں دین باقی نہیں رہے گا. اور دین باقی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ کیا دین جب باقی نہیں رہتا تو نام بھی ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, دین کے ساتھ مشکل یہ کہ جب یہ نکلتا ہے تو اپنے ٹریسز چھوڑ جاتا ہے. لوگ ان ٹریسز کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ دین باقی ہے جبکہ اندر سے جا چکا ہوتا ہے. یہ دین کے ساتھ ایک عجیب مشکل ہے. جو 3000 سال پہلے دین آیا تھا, جو اس کے 500 سال 800 سال بعد آبسلیٹ ہو گیا تھا, وہ ابھی بھی چل رہا ہے. جو 2000 سال پہلے دین آیا تھا, جو اس کے 600 سال کے بعد ختم ہو گیا تھا اللہ کے نزدیک, وہ ابھی بھی چل رہا ہے جبکہ روح دونوں کی مٹی ہوئی ہے. یہ دین کے ساتھ ایک عجیب چیپٹر ہے. آپ کو ہمیں جج کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول کی ایک اور روایت عرض کروں اور پھر اس بمبارڈمنٹ آف آئیڈیاز کو روکتے ہیں اور کسی ہلکے کام کی طرف جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللہ کے رسول نے ایک روایت دی, کہا کتنا اچھا ہے کہ کوئی دولت مند کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش مت کرے. کہا کتنا اچھا ہے یہ کہ کوئی دولت مند کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش مت کرے. اس کے بعد کہا اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ کوئی غریب ہو اور کسی دولت مند کے سامنے اپنی عزت کو محفوظ رکھے. کہا یہ اس سے بھی اچھا ہے. صحیح ہے. اس کو بالکل میں جتنا کوشش کر رہا ہوں نا اپنے دل کو مطمئن کروں کہ اتنا کافی ہے, اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہیے. میرا دل کہہ رہا نہیں اس کے اوپر اور بولنا چاہیے, کیونکہ یہ غیبت کی مشکل ہے. غیبت کی مشکل یہاں پھنسی ہوئی ہے اور اس مشکل کی وجہ سے دین نکل رہا ہے, دین ہاتھ سے نکل رہا ہے. ہمارے اسٹینڈرڈ صحیح نہیں ہیں. اب میں اسٹینڈرڈس کی کریکشن کے لیے سعید الشہدا کی چونکہ ولادت کی شب ہے, اس کی مناسبت سے سعید الشہدا کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ جو واقعات ہیں ہمارے پاس, یہ واقعات بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ واقعات بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا جو میں نے آپ کی خدمت میں اتنی تیزی سے عرض کیا, یہ تقریباً سارا کا سارا آپ کی میموری سے نکل جائے گا. یہ تقریباً پروفڈ ایک ریالٹی ہے کہ آپ اگر آپ 50 منٹس ایک لیکچر سنتے ہیں تو اس لیکچر کے ختم ہونے کے 20 منٹس کے بعد 80% دماغ سے نکل جاتا ہے. تو یہ مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے نا, یہ باہر نکلنے کے 20 منٹس کے بعد 80% ختم ہو جائے گا. تو جو میں نے آپ کو سنایا یہ کیا ہے, آپ کے ذہن میں کچھ ویک سے ایک آئیڈیا رہ جائے گا. ٹھیک ہے. واقعات ہمیں مدد یہ دیتے ہیں کہ اس جو ایک ذرا مبہم سا ایک آئیڈیا رہ جاتا ہے اس کو تھوڑا اسٹرینتھ دے دیتے ہیں, چونکہ واقعہ یاد رکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. تو یہ سب آپ نے سنا, اس کی داستان کیا تھی میں اس کو بالکل سمرائز کر دیتا ہوں. بنی اسرائیل سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے. ہم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہیں. وہ بھی غیبت سے گئے, ہم بھی غیبت سے گئے. ان کی غیبت دو جگہ پاسبل ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یا وہ جو 40 دن کوہ طور کے اوپر گئے تھے. مشکل ساری یہ ہے کہ اگر وہ غیبت ہو تب بھی قوم بنی اسرائیل نے ان پہ اعتراض کیا تھا, یہ غیبت ہو تو اور سخت, چونکہ قوم بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت میں پھنس گئی تھی اور دونوں کے بعد پنشمنٹ ہوئی ہے. دونوں کے بعد پنشمنٹ ہوئی ہے. پھر میں نے آپ کی خدمت میں اس کے ساتھ ساتھ عرض کیا تھا نہر پہ پہنچو تو پانی نہ پینا, اور پھر اس پہ بات ہوئی کہ یہ نہر کیا ہو سکتی ہے. ہم نے کہا یہ مادہ پرستی ہو سکتی ہے, یہ دنیا پرستی ہو سکتی ہے. پھر دنیا پرستی کے اوپر کمنٹس کیے کہ یہ ایکچولی جو پرابلم کرتی ہے وہ یہ ویلیوز کو چینج کر دیتی ہے. اسی کی وجہ سے کرپشن بھی آتا ہے, اسی کی وجہ سے انسیکیورٹی بھی آتی ہے. اور یہ جو ویلیوز چینج کرتی ہے اس کا تھوڑا سا پکچر آپ کے سامنے بتائی. اب ویلیوز کیا ہونی چاہیے سید الشہداء کی اس واقعے میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت نفیس واقعہ ہے, میں جب اس کو سناتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے مجھے سنانے میں, اور ظاہر بہت سارے دوستوں نے اس کو پہلے سے سنا ہوا ہوگا, لیکن ہم تبرکاً سید الشہداء کی چونکہ ولادت کی شب ہے اور یہ مبارک شب ہے, ان کے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس واقعے میں اہل بیت کی پسندیدہ ویلیوز ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. اچھا, اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس میں ڈھونڈیں ہم کہاں فٹ ہو رہے ہیں, ہم لوگ کہاں فٹ ہو رہے ہیں. ایک دوست نے بہت اچھی بات کہی کل, وہ کہہ رہے تھے, وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو مجلس میں اور سینٹر کے اندر ہے دنیا, یہ کچھ اور ہے, باہر کچھ اور ہے. کہنے لگے یہ میچ نہیں کر رہی ہے, ہم یہاں سنتے ہیں باتیں, یہ کچھ اور ہیں, اور باہر نکلتے ہیں دنیا کچھ اور. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا, اور صدقے دل سے کہہ رہے تھے, مجھے اندازہ ہے صدقے دل سے کہہ رہے تھے, سچے دل سے کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم صحیح دین نہیں لے رہے. اگر دین زندوں کے کام نہیں آئے گا نا, تو پھر مردوں کے کام بھی نہیں آئے گا. ہمارا دین زندوں کے کام آنا چاہیے, زندوں کی زندگی پہ اثر پڑنا چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ دین مردوں کے کام آئے گا صرف, اگر زندوں کے کام نہیں آ رہا. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں یہاں سینٹر میں دین لیتا ہوں, یہ کچھ اور ہے, باہر نکلتا ہوں کچھ اور ہے, یہ دین وہاں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ وہ دین نہیں ہے جو اصل دین ہے. ورنہ دین زندوں کے کام آنا چاہیے تھا. میں اگر آپ کو کوئی بات کہوں جس کو آپ باہر نکل کے عمل نہ کر سکیں, تو میں نے پھر کس کے لیے کہی ہے؟ کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں دین 1400 سال پہلے والے بندوں کے لیے تھا؟ تو پھر یہ دنیا کے لیے کائنات کا دین کیسے ہوا؟ پھر یہ کامل دین کیسے ہوا؟ پھر تو ناقص ہو گیا نعوذ باللہ تعالی. تو ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا گیپ کہاں پر آ رہا ہے. یا تو ہماری باتوں میں پریکٹیکل ریالٹیز نہیں ریفلیکٹ ہو رہی, گراؤنڈ ریالٹیز نہیں, ہم کچھ اور باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے, یا ہم وہاں پر امپلیمنٹ کرنے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں. کسی جگہ کوئی پرابلم آ رہی ہے. بہرحال سید الشہدا کا واقعہ دیکھتے ہیں. ایک سید الشہدا کے پاس آدمی آیا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کریم ہے, کوئی مانگتا تھا, دنیا مانگتا تھا, اہل بیت دینے میں دیر نہیں کرتے تھے. پھر ایک تھوڑا سا پیرافری میں جانا پڑے گا, ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, ہم لوگ کچھ چیزیں اہل بیت سے مانگتے ہیں, وہ ہمیں مل جاتی ہیں, ہم بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں اہل بیت کا بڑا کرم ہے. صرف ایک بات اپنے آپ سے پوچھے گا, جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی یہی دینے آئے تھے؟ مثلا ایسے ہی میں سوچتا ہوں, میں 120 گز کے گھر میں رہ رہا ہوں اور اہل بیت سے کہتا ہوں مجھے 500 گز کا گھر چاہیے, اور مل بھی گیا. جب گھر مل گیا, میں نے اچھی سی مجلس کروائی, نظر کروائی, اور لوگوں کو اعلان کیا کہ دیکھو میں نے یہ گھر اہل بیت سے مانگا تھا, وہ مل گیا. وہ آئے تھے دنیا میں لوگوں کے گھر 120 سے 500 گز کرنے کے لیے, دنیا دینے آئے تھے. وہ کیا دینے آئے تھے, وہ مانگا یا نہیں مانگا؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ کیا دینے آئے تھے. ویسے تو جو بھی مانگو ان کا در ہے, مانگنے کی جگہ ہے, اچھی جگہ ہے, اللہ نے ان کو در کو رکھا ہے کہ ہم مانگ لیں. دنیا بھی مانگنی تو وہی در اچھا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ کیا دینے کے لیے آئے تھے اور وہ کیا دینا چاہتے تھے. تو آپ دنیا مانگو, کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں نہیں وہاں نہیں مانگنا چاہیے, مانگ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر مانگ لیں تو پھر اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے, پھر بہترین جگہ ہے. لیکن پہلے اپنے آپ سے سوچ لیں, ہمیں اس سے بہتر بھی مانگ سکتے تھے, وہ ہم کیا مانگ سکتے تھے. تو ایک بندہ آیا, اچھا وہ دنیا دینے میں دیر نہیں کرتے, بلکہ میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, وہ دنیا دشمنوں کو بھی بہت دیری سے دے دیتے تھے, کوئی مشکل نہیں تھی, دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب یہ بندہ جو ہے نا, یہ ایکسیپشنل ہے, اس کے اندر کوئی خاص بات ہے. ایک بندہ آیا سید الشہدا کے پاس, ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مولا میری کچھ مدد کریں. اچھا, معمولاً جو ٹرینڈ ہے اہل بیت کا, اگر کوئی کہے ہماری مدد کریں, اس زمانے میں, بس یہ ذرا سا اس میں ایک حاشیہ اور لگاؤں, اس زمانے بھکاری نہیں ہوتے تھے, اس زمانے بھکاری نہیں ہوتے تھے. عرب کے اندر رسم یہ تھی, عرب کو اپنی ناک کی بہت بڑی پروا ہوتی تھی, آپ کو پتہ ہے, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑتا تھا, 40-40 سال لڑ لیتا تھا, تو وہ بڑی اس کے اوپر مسائل کھڑی کرتا تھا. کافی حد تک آج کا جیسا تھا, ٹھیک ہے, کافی حد تک آج کا جیسا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ اس کا یہ بڑا ایشو تھا, تو وہ مانگنے میں بہت مصیبت تھی اس کو, مانگتا نہیں تھا. اور قدیم زمانے میں, جاہلیت کے زمانے میں بھی رسم یہ تھی کہ اگر کسی کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے کھانے کے لیے, تو وہ صحرا میں جاتا تھا, کالے کلر کا, بلیک کلر کا ایک ٹینٹ لگاتا تھا تاکہ وہ ہیٹ اور ابزارو کرے اور اس کو گرم کر دے, اندر اپنے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ جاتا تھا, خودکشی کر لیتا تھا, مانگتا نہیں تھا, مانگتے نہیں تھے لوگ, بہت سخت تھے. اچھا, اس عرب میں اگر کوئی کسی سے مانگنے آ گیا تو یہ سمجھ لیں اس نے اپنی ساری عزت آپ کی جھولی میں ڈال دی. تو اہل بیت کہتے تھے اگر کوئی مانگنے آ گیا نا فوراً دے دو, پوچھو ہی نہیں کہ تمہیں چاہیے نہیں چاہیے, اگر مانگ رہا ہے دے دو. اس زمانے کی کلچر کی بات ہے, چونکہ اس زمانے بھکاری نہیں ہوتے تھے, مانگتا کوئی نہیں تھا. اگر کوئی مانگتا تھا تو یہ سمجھ لو یہ قبر میں اترنے والا ہے, ورنہ نہیں مانگے گا. تو اس وقت اہل بیت نے کہا اگر تم سے کوئی مانگتا ہے فوراً دے دو اس کو. تو اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے تھے کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے دے دو, بلکہ ہمارے پاس یہاں تک موجود ہے کہ کسی کو دیتے وقت اس کا ہاتھ چوم لیتے تھے, کسی کو دیا اس نے لیا اس کا ہاتھ چوم لیا. تو اس نے کہا کہ مولا آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما؟ کہا یہ جو تیرا ہاتھ لینے والا ہے نا یہ خدا کا ہاتھ ہے, تجھے نہیں دیا خدا کو دیا ہے. اس حد تک بھی روایت میں ہے ہمارے پاس. تو وہ ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے, عجیب بات ہو گئی, مانگنے آیا امام سے, امام نے کہا ہم دیں گے تو صحیح لیکن یہ پہلے ثابت کرو کہ تمہاری معرفت کتنی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایکسیپشنل ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے, مانگتے ہیں تو فوراً دے دیتے ہیں. اچھا, اگر امام نے کہا نا اس کو ٹیسٹ میں ڈالا ہے نا, اس کا مطلب ہے یہ آدمی آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ یہ مقابلہ جیت جائے گا, ورنہ امام اس طرح نہ کرتے کہ مثلا وہ مانگ رہا تھا تو کہتے لو لے لو ختم ہو گیا معاملہ. یہ جو کہا نا کہ نہیں پہلے ثابت کرو معرفت کتنی ہے, اس کا مطلب ہے پہلے سے پتا ہے کہ صاحب معرفت ہے یہ. اچھا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ امیر المومنین کے اصحاب میں کہیں ہوں گے, ان کا مقام ہوگا, یہ کہیں سید الشہداء کے پاس آئے ہوں گے تو سید الشہداء نے چاہا ہوگا کہ ان کے والد کا کوئی پیغام لوگوں تک پہنچے, مجھے یوں لگتا ہے. سید الشہداء کے پاس آئے, کہا مجھے کچھ چاہیے, کہا کہ نہیں پہلے یہ معرفت ثابت ہوگی اس کے بعد ہوگا. وہ جو بندہ خدا وہ کوئی کسی درجے پر پہنچا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرا امتحان لیں. اب یہ بڑی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بس اب کوئی آدمی جا کر اس طرح امام کے سامنے کہتے ٹھیک ہے آپ میرا امتحان لیں, میں امتحان دینے کو تیار ہوں. امام نے امتحان لیا, امام نے فرمایا یہ بتاؤ انسان کے اندر کمال کیا ہوتا ہے, بتاؤ انسان کے اندر کمال کسے کہتے ہیں؟ کہ جس جو اس کے اندر ہو تو ہم کہیں ہاں اس کے اندر کوئی چیز ہے, یہ آدمی تربیت یافتہ ہے, اس نے سر جھکایا زمین کی طرف دیکھا. روایت نے عجیب لکھا ہے, زمین کو دیکھا, زمین پہ ہاتھ سے یوں کچھ بنایا, اس کے بعد اس نے سر اٹھا کر کہا علم معه حلم. اہل بیت کی طرح چھوٹے چھوٹے جملے بول رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ تربیت یافتہ آدمی ہے. لمبی لمبی داستانیں نہیں کی, اہل بیت کی طرح چھوٹے چھوٹے الفاظ بولے, امیر المومنین کی طرح. تو ایک کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی ہے تجلیات حکمت, بہت بہت شی نفیس کتاب, اس میں چھوٹے چھوٹے جملے ملیں گے امیر المومنین کے, دو دو تین تین الفاظ کے. تو اس نے کہا علم معه حلم, انسان کے اندر جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہو اور حلم کے ساتھ ہو. حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری ہو, اپنے آپ کو چھوڑ نہ دے. ایسے ہی کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مثلا آپ کے پاس علم ہے, کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہیں, آپ ایک دم جمپ ان کریں اور کہیں جو تم لوگ جتنا کہہ رہے ہو نا سب غلط ہے, میں اس کا ایکسپرٹ ہوں, نہیں یہ صحیح نہیں ہے, حلم کے اگینسٹ ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ کہیں گے گائیڈنس تو دینا چاہیے نا, کم از کم گائیڈنس دینے کی ضروری ہے, پہلے میں اپنے آپ کو ثابت کروں. اپنے آپ کو ثابت کیے بغیر بھی تو گائیڈنس دی جا سکتی ہے, کوئی راستہ ایسا نکالوں. حلم اس کو کہتے ہیں, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو, ہر جگہ ثابت نہیں کرو, ہر جگہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرو کہ نہیں میں ٹاپ پر ہوں اس طرح سے. تو اس نے کہا مولا انسان کے اندر جو کمال ہے وہ کیا ہے؟ علم معه حلم. ٹاپ پرائرٹی کیا بن گئی انسان کی؟ علم. ٹاپ پرائرٹی علم کے اوپر آئی ہے. کون سا علم؟ جس کی شو بازی ہو رہی ہو؟ نہیں, وہ علم جو کس کے ساتھ ہے؟ حلم کے ساتھ ہے. ایک ویٹ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی کا, اپنے آپ کو لوز نہیں کرتا, اپنے آپ کو شو آف میں نہیں ڈالتا, اپنے آپ کو ہر ایک کے سامنے سپیریئر ثابت نہیں کرتا, ایسا علم انہوں نے کہا. اس نے کہا علم معه حلم. اچھا, اب میں اتنا دہراؤں گا کہ آپ میں سے جو لوگ اس کو یاد کرنا چاہیں وہ کر ڈالیں, ٹھیک ہے؟ چونکہ لکھنے لکھانے کا ہمارے یہاں رواج ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب اسے میموری رہ گئی ہے, یا کمپیوٹر میں کسی کے پاس رہتا ہے, موبائل پہ لکھ لیتے ہیں جو کچھ بھی, لیکن بہرحال جو کچھ بھی میں کوشش یہ کروں گا اتنا ریپیٹ کر لوں کہ آپ میں سے جو یاد کرنا چاہے یاد کر لے. اور یہ عربی ایسی ہے جو اردو کی طرح ہے, تو اس کو یاد کرنا مشکل بھی نہیں ہے. علم معه حلم. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرج. کام ختم نہیں ہوا ہے, کام ختم نہیں ہوا. سعید الشہدا نے کہا کہ یہ تمہارا جواب صحیح ہے. اچھا یہ بتاؤ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ مجھے اس روایت کی بیوٹی یہ نظر آتی ہے کہ امام نے لیولز میں سوال کیا. تو مجھے مثلا اگر میرے اندر علمن معاہ حلمن نہیں ہے تو امام نے یہ نہیں کہا باقی سب ختم ہو گیا, نہیں ابھی میرا چانس باقی ہے, میرا چانس باقی ہے. ٹھیک ہے, تو امام نے کہا اس نے کہا علمن معاہ حلمن, امام نے کہا جواب صحیح ہے. انسان کے اندر کمال یہی کمال ہے, علم ہونا چاہیے اور حلم ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے علم اور اخلاق, یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے ہماری, یہ آپ کی اور میری لائف کی ٹاپ پرائیورٹی ہے. امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ وہ آدمی بھی ہم لوگوں کی بچکانا اصطلاح میں چیمپئن ٹائپ کا آدمی ہے, کوئی بہت پائے کا آدمی ہے جسے کہتے ہیں. اس نے سر جھکایا, دوبارہ زمین پہ ہاتھ پھیرا, سوچا, سوچنے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد. کہنے لگا مال معہ مروہ, ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو, ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے علم کی, علم کے ساتھ جو بلا آتی ہے وہ شو آف کی آتی ہے, اور مال کے ساتھ جو بلا آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ وہ بے شرمی آتی ہے. بے شرمی کسے کہتے ہیں اور شرم کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے مثلا میں پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہوں, میں نے میرا کپڑا کہیں سے خراب ہوا ہے تو مجھے شرم آ رہی ہے لوگوں سے, تو میں کہتا ہوں مجھے اچھے کپڑے پہننے چاہیے, یہ شرم نہیں ہے. میں کسی کو پھٹا ہوا پہنے دیکھوں اور شرماؤں, یہ شرم ہے, یہ شرم ہے. شرم یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کم ہے تو میں شرما رہا ہوں, شرم یہ ہے کہ میرے پاس مال ہے اس کے پاس نہیں ہے, اب مجھے شرم آ رہی ہے, یہ شرم ہے. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک مرجع تقلید کے پاس ایک شاگرد تھے, ان کو ایک دفعہ بلایا. اچھا یہ شاگرد ایک امیر باپ کے بیٹے تھے, ان کو بلایا ایک دفعہ عراق میں مرجع تقلید کے, کو بلایا خوب ڈانٹا, کہا تم کیسے ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. اس نے کہا کہ آغا صاحب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ایسا ہوا, یعنی کیا ہوا گیا میرے ساتھ. کہا تمہارے ہمسائے میں ایک آدمی بیٹھا تھا, غریب تھا, فقیر تھا, بیچارہ بھوکا بیٹھا تھا اور تم نے کچھ نہیں کیا. کہنے آغا صاحب, اس نے سن لی ساری باتیں, کہنے آغا صاحب اس نے مجھے نہیں بتایا. کہا اگر بتایا ہوتا اور تم نے کیا ہوتا تو کافر ہوتے تم, اس پہ ڈانٹ رہا ہوں کہ تمہیں کیوں نہیں پتا تھا, اگر وہ بتا دیتا اور تم نہ کرتے تو کافر تھے, تم کو بلاتا ہی نہیں میں اپنے پاس. آپ سمجھ رہے ہیں سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ کہا دوسری چیز کیا ہے. اچھا ان تمام باتوں کے پیچھے وہ تمام چیزیں باقی ہیں کہ اگر کسی کی مانگنے کی عادت ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو صاحبان عزت ہیں. صحیح, انہوں نے کہا, امام نے جواب میں امام نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہو علم معہ حلم تو کیا ہو؟ تو اس نے سر جھکا کے کہا تھا مال معہ مروہ, ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو. امام مسکرائے, امام نے کہا تم نے جواب صحیح دیا, تم نے جواب صحیح دیا. اس کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ ٹھیک ہے, یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ پہلا اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ علم معہ حلم. دوسرا تھا مال معہ مروہ. تیسری بات, اس نے پھر سر جھکایا, تھوڑا سوچا, اس کے بعد سر اٹھا کے کہا, کہنے لگا فقر معہ صبر. فقیر ہو لیکن صابر ہو, یہ تین اسٹینڈرڈس ہیں. علم معہ حلم, مال معہ مروہ, فقر معہ صبر. امام مسکرائے, انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا. کہا اچھا, کہا اچھا اگر یہ بھی نہ ہو. وہ جو عرب تھا اس نے سر اٹھایا, کہنے کا مولا اگر اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے نا تو اس کو آگ جلا دے, اس میں کچھ نہیں ہے پھر. امام نے کہا یہ بھی صحیح کہا تم نے, ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو فضول انسان ہے, اس کو آگ ہی جلا دے پھر, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے وجود کا. ٹھیک ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے آخری والی.
اگر کسی میں یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے وجود کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اللہ کو پھر ایسا وجود پسند نہیں ہے. اچھا یہاں تک آ گئے، عید کو میں نے بقرعید کر دیا نا بالآخر. صرف ایک بات دیکھنی پڑے گی، ہم میں کون سی چیز ہے؟ علم معه حلم، مال معه مروة، فقر معه صبر. اعزان محترم، کسی نام سے کانٹیکٹ لینا، کسی نام سے عزت لینا یہ آسان ہے، اس نام کے ساتھ رابطے کو محفوظ کرنا بہت مشکل کام ہے. میں اپنی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں طالب علم ہوں، آپ نے ہمیں کیوں رسپیکٹ دی ہے؟ اس کانٹیکٹ کی وجہ سے نا کہ ہمارا علم اہل بیت سے کوئی رابطہ بنا ہوا ہے، صحیح ہے. یہ رابطے پر عزت لینا یہ آسان ہے، اس رابطے کی عزت کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. یہ مشکل کام ہے، یہ جان دینے کا کام ہے. پھر آپ کسی کے نام سے عزت لے لیں یہ مشکل نہیں ہے، عزت تو خود ہی مل جاتی ہے. بھئی ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے اہل بیت کے نام پر آ گئے کہ بھئی اہل بیت کے مکتب کے شاگرد ہیں، تو خود بخود عزت مل گئی. آپ نے مولانا کہہ کے عزت کر دی. آپ عزت دیں مجھے برا لگے گا؟ نہیں. آپ مجھے عزت دینے مجھے کیا برا لگے گا، مجھے تو بہت اچھا لگے گا، مجھے عزت مل رہی ہے. لیکن سوال یہ کہ عزت کو نبھانا کیسا ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. اب آپ سے میں عرض کروں گا، آپ کو امام حسین کے نام پہ عزت مل رہی ہے؟ نبھانا آسان ہے، اس کو نبھایا یا نہیں نبھایا یہ کوشچن ہے، یہ کوشچن ہے اصلی. امام کے نام پہ عزت لینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، امام کے نام پہ عزت سب کو ملتی ہے، ہر غریب کو ملتی ہے، ہر فقیر کو ملتی ہے. لیکن اس عزت کو نبھانا، تم حسینی ہو نا تو آپ حسینی بنو، پھر حسینی کام کرو، پھر حسینی کہلانا چاہ رہے تھے نا. ہم کیا کہلانا چاہ رہے تھے؟ ہم چاہ رہے تھے ہمیں نام ملے شیعہ علی، تو مل گیا نا، علی کے شیعہ مل گیا. اب یہ بتاؤ شیعہ کا علی ہوتا کیسے؟ بن کے دکھاؤ پھر. ان کے نام پہ عزت لیا تھا نا، جب ان کے نام پر آپ نے کریڈیبلٹی لی تھی، اعتبار لیا تھا، تو بڑے خوش ہوئے تھے. تب ان کے نام پہ قربانی بھی تو دو نا، پھر ان کے نام پہ اپنی جان بھی دو پھر. تو آپ یقین فرمائیے، اگر پاکستان میں آپ 10,000 مسائل ہیں کہ بھائی پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن اگر پاکستان میں اہل بیت کے نام پر ہماری جان جا رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کے مسائل ہیں کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ملنا چاہیے. لیکن اگر جان اس بات پہ جا رہی ہے کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے برسوں عزت لی ہے، آج جان دے دیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی ہمارے لیے. عزت بھی تو لی تھی، عزت احترام بھی تو کمایا تھا پھر اس کے اوپر، تو ابھی جان دینے میں کیوں مشکل جا رہی ہے پھر؟ اگر 1400 سال عزت ملی تھی تو ابھی چند سو سال مشکل بھی جھیل لو پھر، اس میں کیا مشکل ہے پھر؟ اب کیوں آواز نکال رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو؟ کچھ نہیں ہوا ہے، ایک نام کی خاطر کوئی سزا مل رہی ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ کوئی نام، ہم نے کوئی غلط نام پہ تو ہمیں سزا نہیں مل رہی نا، اچھے نام پہ سزا مل رہی ہے، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ البتہ یہ ہے کہ کہنا آسان ہے، انسان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے، کہنا تو آسان ہے ظاہر. تو عزیزان محترم، ہم نے سید الشہداء کے نام پہ عزت لی ہے، ہمیں سید الشہداء کے نام پہ احترام ملا ہے. اس سید الشہداء کے نام پہ جو عزت و احترام ہے، اس کی قیمت بھی ہے، وہ قیمت بھی دینی ہوتی ہے. اس کی پہلی قیمت جو دینی ہوتی ہے، اپنے اخلاق سے دینی ہوتی ہے. آپ کی ہمارے لیے، فرشتوں کی بھی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوگی پھر، کہ فرشتے بھی ہم سے چاہیں گے تم علی کے نام پہ بڑھے تھے نا، تم تو کچھ اور ہو، پھر تم کچھ اور کر کے دکھاؤ. اب آپ یہ تصور کرو کہ دنیا کے سارے انعامات تو ہمیں امام حسین کے نام پہ ملیں، اور ان کے نام پہ کوئی سختی میں نہیں اٹھانا چاہوں، کسی قید میں نہیں پڑھنا چاہوں، کوئی پابندی میں نہ لینا چاہوں، تو پھر یہ کیسی محبت ایک طرف کی؟ فائدے فائدے کی محبت ہے، یہ گھاٹے کی محبت کیوں نہیں لی پھر؟ عزیزان محترم، پہلا جو چیلنج ہے وہ دشمن کے سامنے نہیں، پہلے چیلنج اپنے نفس کے سامنے. آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں، کریکٹر لے کر آئے. کل آپ کو دیکھے کوئی تو وہ کہے کہ ہاں یہ حسینی لوگ ہیں، دیکھو امام حسین کا کریکٹر ان کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے. دنیا کی کوئی قوم عزت و احترام، کوئی قوم اللہ کے نام پر عزت کبھی بغیر قربانیوں کے نہیں لے سکے گی. ہر قوم کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور ان قربانیوں کے پیچھے پھر عزت ملتی ہے.
آپ اور اس بات سے مت گھبرائیں. آپ یہ جو عراق کی قوم ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس نے 30 سال صدام کو دور برداشت کیا, اور اسی طرح ایرانیوں کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بہت مصیبتیں اٹھائیں. 8 سال جو جنگ چلی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے ہوا تھا, کتنے کتنے جنازے ہر روز آتے تھے. لبنان کو دیکھ لو, انہوں نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں, اس کے بعد آپ صاحبان عزت بنے ہیں ابھی. تو آپ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ سید الشہداء کے نام پر کچھ عزتیں لے چکے ہیں, اور خاص کر جن کا تعلق نسل سادات سے ہے, کم عزتیں ملی ہیں کیا؟ کم عزتیں ملی ہیں. اسی برے صغیر کے اندر کتنی کتنی جاگیریں صرف ایک بات پہ ملی ہیں, سید ہیں, صرف اس بات کے اوپر ملی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, چونکہ خود سادات میں سے ہوں اس لیے میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. ابھی تک ایسا ہے, ابھی تک, واللہ ابھی تک ایسا ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. بلوچستان کے اندر ایک جگہ جا رہا تھا, ایک مدرسے کو وزٹ کیا تھا. جس گاڑی میں آیا تھا وہ گاڑی آگے چلی گئی تھی, اس میں کچھ کام ہونا تھا. تو ہم لوگ مدرسے سے جلدی فارغ ہو گئے, گاڑی نہیں تھی. تو ہم جو ایک دو بلوچ دوست ساتھ تھے, ایک ہم تھے, ایک اور سید بھی تھے, اور دو بلوچ تھے. تو وہ جناب علی, ہم لوگ 4 آدمی ساتھ تھے. تو ہم لوگ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ رکتے ہیں تاکہ گاڑی آ جائے. میں نے کہا بھائی اس میں رکنے کی کیا ضرورت ہے, جو یہاں سے وہاں سے ڈاٹسن گاڑیاں چلتی تھیں جن کے پیچھے کھلا ہوا ہوتا ہے نا, اس میں وہ شیڈ وغیرہ لگا لیتے ہیں, نیچے سیٹس لگا لیتے ہیں, اس میں بیٹھتے ہیں. میں نے کہا یہ ڈاٹسن گزر رہی ہیں, ہم ان میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو ہیں وہ بھری بھری ہوں گی, اس میں اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی, آپ کو پائدان بھی لٹک کے جانا پڑے گا. میں کہا یار ہم نے بہت بسوں میں سفر کیا ہے کراچی میں, ہم 7-7 8-8 سال تک بسوں میں گھومے, روزانہ 3 گھنٹے بیٹھتے تھے, ہمیں پریکٹس ہے, ہم پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہنے لگا چلیں ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں بھی ٹھیک ہے, کھڑے ہو جاتے. اچھا ہم کھڑے ہو گئے. اچھا ہم تو کھڑے ہو گئے, ہمارے سادات سید بھائی جو تھے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ دونوں بلوچ, یہ دونوں بلوچ کے بڑے قبیلے کے تھے, وہاں پہ قبیلوں کا بڑا احترام ہوتا ہے. تو وہ بھی کھڑا ہو گیا. اب اس کے دل میں جناب علی وہ کڑھن جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ بھائی یہ سادات لوگ جو ہیں وہ ایسے کھڑے. تو اس نے یوں کر کے اندر ڈالا, سر ڈالا, اور ان سے بغیر کوئی ڈاکومنٹ شاکومنٹ پروف کچھ نہیں, اس نے صرف ایک جملہ کہا, یہ لوگ سادات ہیں. ہم دونوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ دونوں سادات ہیں. عزیزان محترم, خدا شاہد ہے, خدا شاہد ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جتنے لوگ مرد عورت بچے جتنے لوگ سیٹ پہ بیٹھے تھے نا, کھٹ سے زمین پہ گر گئے, فوراً گاڑی کے فرش پہ بیٹھ گئے, پوری سیٹیں یوں خالی دونوں طرف سے زمین کے اوپر بیٹھ گئے. کہا آپ بیٹھے. اللہ اکبر, میں تو شرم سے مر گیا. میں نے کہا یار یہ, میں اس بلوچ کو ڈانٹا, میں نے کہا تم کو کس نے کہا تھا کہ تم نے کیا کر دیا, کہاں پھنسوا دیا ہم لوگوں کو. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, آپ پلیز بیٹھ جائیں. اگین دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں عزیزان محترم, میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے. سب نے مل کر ایک جملہ کہا. اچھا سب مل کر پہلے سے طے کے تو نہیں کر کے نہیں بول سکتے نا, اس کا مطلب ہے کلچر کا حصہ ہے. سب نے مل کر ایک جملہ کہا, کیا؟ کائنات آپ کے لیے بنی ہے, کائنات آپ کے لیے بنی ہے. پچھلی نسل کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں, ہمارے دور کی بات کر رہا ہوں. کہا کائنات آپ کے لیے بنی ہے. اب میں ان کو کیا بولتا, ہاتھ جوڑ کے میں نے معافی مانگی. میں کہا بھائی اللہ کا واسطہ معاف کر دو, اتنی عزت مت دو, تم نے دیا تمہیں اللہ خوش رکھے, تو مولا جزا دیں. اتنی عزت کما لی نا, اب ذمہ داری کچھ نہیں ہے. اب میرے گھر میں بھی دین پامال ہو تو خدا مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تم کو اتنی عزت دلا دی تھی, ابھی کم پڑ رہا تھا کیا؟ عزیزان محترم, ہم امام حسین کے نام پہ مشہور ہو گئے, ہم امیر المومنین کے نام پہ مشہور ہو گئے, اس پرچم کو گرنے مت دیجیے گا, اس پرچم کو لے کے چلنا ہے. اگر اس میں چند خواہشات سے لڑنا پڑے تو لڑ لیں, اس میں چند دشمنوں کے سامنے لڑنا پڑے تو لڑ لیں. یہ پرچم بڑا پرچم ہے, اس کی عزت ہے, اس کا ایک احترام ہونا چاہیے. انشاءاللہ خدا تعالی ہم سب کو حسینی بننے کو اور بننے کو ثابت کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائے انشاءاللہ. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار یہ شب عید ہے, تجھے اس عیدی کا واسطہ ہمیں سید الشہداء کے نام پر زندہ رہنے کی طاقت نصیب فرما, ان کے نام پہ ہمیں متصل رہنے کی طاقت نصیب فرما, اس پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, شب عید ہے, جو لوگ مشکلات میں ہیں, اور 10 قسم کی مشکلات لوگوں کی زندگیوں کے اندر ہو سکتی ہیں, کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی, کسی کے اور کی طرف سے پریشانی ہے, خدایا سید الشہداء کے در رحمت کا واسطہ ہے پاک پروردگار, ان تمام مشکلات کو برطرف فرما. اور جو لوگ مرحومین ہیں, خدایا سید الشہداء کے نام کا واسطہ, ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, تو جب آستہ اس عید کے دن شب کا پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے تمام شعراء کرام جو پہلے آ چکے ہیں اور مزید ابھی تشریف لائیں گے اور پڑھیں گے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور منتظمین کی صحت و سلامتی کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت میں اپنی ذمہ داری کو انجام دے سکیں، بواز بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
مومنین، انشاءاللہ 15 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس۔ گزشتہ 4 دنوں کی تقریروں میں سے اگر آپ مومنین کے یا بہنوں کے کوئی سوال ہیں تو ہم وہ سوال لیں گے اور مولانا اس کا جواب دیں گے۔ تو آپ ہاتھ بلند کیجئے، میں آپ کو مائک دوں گا، جس کا بھی کوئی سوال ہے۔
درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
مولانا، آپ کا پولیٹیکل انالیسز چونکہ مجھے بہت پسند ہے تو میں آپ کے ویوز جاننا چاہتا ہوں۔ یوکرین کا جو کرائسس چل رہا ہے،
اللہ،
اس کا گلوبل سینیریو میں کیا امپیکٹ ہے؟
صحیح ہے، اصل میں ہمارے ساتھ جو ایک ایشو چل رہا ہے وہ بہت پازیٹیو ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ ہمارے پہ دو طرح کی اسٹڈیز ہم نے کی ہیں، ایک اسلام کے حوالے سے اور ایک پولیٹیکل سائنسز کے حوالے سے۔ اور پولیٹیکل سائنسز کے حوالے سے جو اسٹڈیز ہیں اس میں کچھ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ان میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے کچھ ٹاپکس ہیں وہ بالکل ہی اس فیلڈ سے دور چلے جاتے ہیں ظاہری طور پہ۔ البتہ مجھے یہ کمبینیشن بہت ضروری لگتا ہے، میں تمام دینی طالب علموں کو جو اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ ہر دینی طالب علم کے پاس سوشل سائنسز میں سے کسی ایک فیلڈ کی ڈگری ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے اندر ایک انسائٹ بن سکے، اور اس سے ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے۔ لیکن وہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو 100% ایسے ہیں جو دنیا کے ایشوز لگنے لگتے ہیں، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب ممبر کے اوپر ہوں اور اس قسم کی کوئی محفل ہو تو وہ جو اس ٹائپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایشوز ہیں ان کو میں زیادہ ٹچ نہ کروں۔ اب یہ جو یوکرائن کا ایشو ہے اور رشیا امریکہ یہ وہ، تو اس کا جو ایشو ہے وہ اس وقت کی اس محفل سے بہت دور چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو پرسنلی آپ کے پاس آ کے بات کر لوں گا، لیکن یہاں پہ میں اس کے اوپر بات کر کے اپنے اس ٹیسٹ کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا جو اس محفل سے مجھے اس وقت حاصل ہوا ہے، مجھے اس میں زیادہ مزہ آتا ہے اس کے مقابلے میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
السلام علیکم، میرا نام علی علی ہے، اور اسلام میں کیا ہمارے فرائض ہیں ماں باپ کے لیے بطور خاص، اور میاں کے بیوی کے لیے، اور بیوی کی میاں کے لیے؟
ماشاء اللہ، صحیح صحیح۔ وہ ہمارے ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں، بہت چھوٹا سا ہی کمرہ ہے، اس میں ایک دروازہ بنا ہوا ہے، آپ نے دروازہ کھولا تو پتہ چلا پورا ہال ہے، پورا ہال ہے۔ ان کا سوال پورا ہال کا دروازہ ہے، اگر میں نے یہ کھول دیا تو پورا ہال ہے پھر پیچھے، اس کو سنبھالتے سنبھالتے مصیبت بن جائے گی۔ لیکن ایک بات میں اس کے رول کے طور پہ عرض کر سکتا ہوں، یہ جتنے فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں ان میں اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں پر ہے؟ ایکسپیکٹیشنز کا زیادہ ہونا۔ اگر ایکسپیکٹیشنز کم ہوں، توقعات کم ہوں، بہت سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے بچوں سے، بچوں کے ماں باپ سے، شوہر کی بیوی سے، بیوی کے شوہر سے، یہ جتنے مسائل ہیں نا، ان سب کی جو بنیاد بنتی ہے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں، ان کو کم کرنا۔ ایکسپیکٹیشنز کم ہو جائیں، بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے، بہت سارے کام۔ امام خمینی کے پاس یا ان کی بہو یا ان کی بیٹی آئیں اور کہنے لگی کہ مجھے خاندانی زندگی کے بارے میں کوئی حربہ بتائیں، کوئی گر بتائیں، تو انہوں نے کہا یہ ایک آسان سا گر ہے، اس کو تم سیکھ لو۔ پھر وہ بتا رہی تھی انٹرویو میں کہ میں کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں اس کو یہ بتاتی تھی وہ گر کیا تھا۔ کہنے لگی، انہوں نے کہا امام خمینی نے اپنی بیٹی یا بہو سے کہ جب تمہارا شوہر چلائے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جب اس کا غصہ اتر جائے تو اس کو بتا دینا کہ اس وقت جو تم چلا رہے تھے نا بالکل غلط چلا رہے تھے، اس وقت جواب مت دینا۔ چھوٹا سا ایک کام کر لو، کوئی بھی آپ کا دوست ہے نا، دوست واقعا دوست، ایک دفعہ تو ایسے ہی کولیگ ہوتے ہیں سارے، دوست کی بات کر رہا ہوں، اگر دوست غصے میں ہے آپ خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا تو اس کو بولو یار اس وقت جو تو چلایا تھا نا اس صحیح نہیں چلایا, اس وقت غلط کیا تھا. ابھی نہیں سمجھے گا, ابھی تو شیطان اس کے دماغ پہ سوار ہوا ہوا ہے. ابھی تو آپ کچھ بھی بولیں گے نا یہ چلائے گا. ابھی آپ نے یہ بھی کہا نا یہ جو تو کر رہا ہے صحیح نہیں کر رہا, اس پہ بھی چلائے گا. تو انہوں نے کہا جب وہ چلائے تم چپ ہو جاؤ, پھر اس کو بھی کہنا کہ جس دن میں چلاؤں تو تم تھوڑا چپ ہو جانا. کہا کہ تم اپنے شوہر کو ہی بولنا کہ دیکھو جب تم چلاؤ گے نا میں چپ ہو جاؤں گی, تو جب میں کبھی میں چلاؤں نا تو تم چپ ہو جانا تھوڑی دیر کے لیے, بعد میں مجھے بتا دینا کہ میں چلائی تھی وہ غلط چلائی تھی. ٹھیک ہے, یہ ایکسپیکٹیشن کم کر لیں. اور ایک اگر غصے میں ہے تو دوسرا چپ ہو جائے, کیوں دو پاگل ایک ساتھ نہیں چل سکیں گے, ایک ہی چل جائے وہ کافی ہے. اللہ انشاءاللہ زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد وعلی محمد.
السلام علیکم علی صاحب.
محمد
سر مولوی صاحب, آپ نے آپ کے بیان میں فرمایا کہ مطلب امام زمانہ کے ظہور سے پہلے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شخص دنیا میں یعنی امام حسین کا نام جانتا ہے, مطلب ان وانٹ واٹ پریٹیکسٹ, کیا وہ لوگ ایمان لا چکے ہوں گے یا کس بنا پہ وہ نام جان مطلب
نہیں لگتا کہ ایمان لا چکے ہوں گے. انہوں نے ریفرنس دیا ہے اس بات کو جو ہم نے شام میں کہی تھی, وہ یہ کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے تو اپنا تعارف کرائیں گے, کہیں گے انا ابن الحسین, میں امام کا نام لیں گے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سید الشہداء کا نام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ مشکل ہے کہ سب لوگوں نے سید الشہداء کو مان لیا ہوگا, یہ ذرا مشکل ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ کسی فضیلت کو مانتے ہیں لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے, یہ ہوتا ہے. تو ابھی ممکن ہے کہ دنیا امام حسین کو پہچان چکی ہوگی کسی اچھے نام سے لیکن ایمان نہیں لائی ہوگی. تو امام جب تشریف لائیں گے تو کہیں گے وہ جو حسین کو تم اچھے نام سے پہچانتے ہو نا, وہ حسین کا بیٹا میں ہوں. صحیح, یہ جو وہی میں نے ریفر کیا کہ وہ آپ جو ہے وہ ان کے اسکالرس کے تمام سینگز جو سید الشہداء کے بارے میں تھی ان کو ہائی لائٹ کر لیں کم از کم, تو ان کو پتہ چلے کہ بھائی ہم جس شخصیت کے احترام میں یہاں بیٹھے ہیں یہ شخصیت کون سی شخصیت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ ہم اہل سعادات کے نام پہ جو ہمیں عزت ملی ہے تو اس پر جو ہے موت بھی ہمیں گلے لگا لینا چاہیے. چونکہ میں خود شیان علی تو نہیں ہوں لیکن ہمیشہ عقیدت مند رہا ہوں اور مولا علی کا ایک فقیر کے حصے سے یہاں پہ بیٹھا ہوں, تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بتائیے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کا جو نقصان ہوتا ہے اہل سعادات کا وہ نہ ہو سکے. تو اس سلسلے میں ہم اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں اس معاشرے میں؟
بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے جواب میں کہی جا سکتی ہیں. یعنی ظاہر ہے یہ بہت بڑا کی ایشو ہے جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی, اور ایک معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جو جانیں جا رہی ہیں اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جانیں نہ جائیں. ٹھیک ہے, میرا اپنے خیال ہے کہ اس میں ہم بہت تفصیلی ایک بات کر سکتے ہیں, لیکن کم سے کم پہ رکھ کر اگر کریں تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ کھلے دشمن نہیں ہیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریٹ کر لیں. ہم نے کچھ جگہوں پہ غلطی کی ہے, ہم نے ڈائیلاگ کے دروازے کو بند کیا ہے. اچھا, اس ڈائیلاگ کے دروازے کو بند کرنے کے نتیجے میں مس انڈرسٹینڈنگز پھیلانے والوں کو چانس مل گیا ہے اور خوب مس انڈرسٹینڈنگ پھیلا دی ہیں. اور یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی پہلے کہہ رہا تھا نا کہ نہیں لوگوں میں نفرتیں نہیں ہیں, تو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اب تھوڑی ہیں. یہ کمیونیکیشن کے بند ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا, اس کمیونیکیشن کے بند ہونے میں ہمارا ایک چارم بھی مجرم ہے, ہمارا ایک ٹیسٹ بھی مجرم ہے. اب میرے اپنے خیال میں اس سے زیادہ کھل کر اس کو نہ ہی کہوں. ہم نے اپنی مجلسوں میں ایک ٹیسٹ کریٹ کیا اور اس ٹیسٹ نے ہمارے ڈائیلاگ اور کمیونیکیشن کے دروازے کو بند کر دیا. اچھا, وہ ٹیسٹ ابھی بھی ہمارے کچھ لوگوں کے درمیان ہے اور ان کی وجہ سے وہ ڈائیلاگ کا دروازہ ابھی بھی نہیں کھلے گا. اس کا مطلب ہے باقی لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی, باقی لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. یہ ڈائیلاگ کا دروازہ کھلنا چاہیے. جب یہ دروازہ کھلے گا تو مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنے کا ہمیں ایک موقع ملے گا. میں پھر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کے. واقعہ آسان ہوتے ہیں نا, واقعہ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں لوگ. اگر فلاسفیکل باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ تھکنے لگتے ہیں, جیسے ہی واقعہ سنانے لگتے ہیں لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ اچھا ہمارے دوست احباب ظاہر ہے اپنی ریکارڈنگ کی تیاری کر رہے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, میں دل چاہ رہا فوراً اس کو بند کروں تاکہ اپنے کام کو انجام دے سکیں, لیکن بس ایک دو سوال کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اس طرح سے ہوا کہ میں ماہ رمضان میں حیدرآباد جانا تھا, میں کھل کے بتایا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ, کوشش کروں گا مختصر کر لوں. حیدرآباد جانا تھا تو ایک دوست نے گاڑی لے کے آنا تھا, ان کے ساتھ حیدرآباد جانا تھا. 140 کلومیٹرز تقریباً ہے کراچی سے حیدرآباد سے, حیدرآباد تو حیدرآباد انڈیا کا تو بائی روڈ نہیں جا پاؤں گا, مجھے کافی مشکل پڑے گی. تو وہ جناب علی اس میں یہ تھا کہ ان کے ساتھ جانا تھا, وہ آئے وہ کہنے کہ بھائی ایسا ہے کہ میں تو میری گاڑی تو پرابلم ہو گئی ہے, میں ایک ٹیکسی لے آیا ہوں. میں نے کہا کوئی ایشو نہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اب جب ٹیکسی میں بیٹھنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو صاحب ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ حال حلیے میں کوئی یعنی کم از کم سیف زون میں نہیں لگ رہے ہیں, کچھ پرابلم لگ رہی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو تم نے بڑا لمبا رسک لے لیا 140 کلومیٹرز کا, یہ تو چل نہ پائے شاید. کہنے لگا مولانا ابھی تو مشکل ہے, ابھی افطار کا ٹائم بھی نہیں, ماہ رمضان تھا, افطار پہ وہاں پہنچنا تھا, افطار کے بعد پھر وہاں ایک لیکچر تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب تو چلتے ہیں. خیر ہم چلے گئے, راستے پر کوشش یہ کی کہ نہ وہ ہم سے بات کریں نہ ہم اس سے بات کریں, معاملہ ہی نہ شروع ہو. خیر وہ ہو گیا, کامیاب ہو گئے ہم لوگ. تو افطار پہ وہاں پہنچے, جب افطار پہ پہنچے تو اہل سنت کی اذان ہونے والی تھی, اذان ہو گئی. انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ پہلے افطار کریں گے یا پہلے آپ نماز پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا میں پہلے افطار کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. انہوں نے افطار کی, نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتے اذان ہماری والی شروع ہو گئی, ہماری اذان شروع ہو گئی. ہم نے بھی پہلے نماز پڑھی پھر اس کے بعد ہم نے افطار کی. جب تک ہم افطار کرتے وہ افطار سے فارغ ہو چکے تھے, نماز سے فارغ ہو چکے تھے. انہوں نے کہا میں باہر جا کے بیٹھوں گا. کہا ٹھیک ہے آپ باہر جا کے بیٹھتے ہیں. باہر جا کے بیٹھ گئے, پھر ہم نے کھانا کھا لیا, افطار کر لیا. افطار کرنے کے بعد ہم نے لیکچر دیا, ہم نے معراج کے اوپر بات کرنی تھی تو قرآن کریم کے ریفرنسز بھی دیے, ساری باتیں کی اس کے اندر. صاحب یہ سب کام ہو گیا, اس کے بعد جناب علی سیشن ختم ہو گیا, سب خدا حافظ, گاڑی میں بیٹھے دوبارہ سپر ہائی وے پر. جب سپر ہائی وے پہ آئے تو اس نے مڑ کر کہا کہ آپ مولانا ہو نا؟ تو میں نے برابر والے کو ہاتھ لگا کہا کہ بیٹا آپ 140 کلومیٹر ہیں, آپ داستان ہو گئی. تو اس نے مڑ کر کہا آپ مولانا؟ میں نے کہا ہاں میں یہاں پہ آتا ہوں درس دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا بسم اللہ. کہنے کا مجھے ایک بات بتانی ہے آپ کو. میں نے کہا ہاں بولو, کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کہنے کا کہ میں آج جاؤں گا اپنے علاقے میں, اپنے مولوی کو پکڑ کے بولوں گا کہ اس نے ہمیں ہمیشہ جھوٹ بتایا. میں نے یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں, جو دونوں واقعے بتائے آپ کو میں میرے ساتھ ہوئے. اس نے کہا میں اپنے علاقے میں جاؤں گا مولوی کو پکڑوں گا, اس سے کہا تو نے بہت جھوٹ بولا. میں نے کہا بندے خدا تمہارے مولوی نے کیا جھوٹ بول لیا؟ تو کہنے کا کہ اس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ شیعہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ قرآن مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. کہنے کا ہم پہنچے تو تم روزے سے تھے, تم نے نماز پڑھی ہے میرے سامنے, اس کا مطلب ہے تم لوگ نماز پڑھتے ہو. تم نے افطار کیا ہے, تم سب لوگ روزے سے تھے, اس کا مطلب ہے روزہ رکھتے ہو. کہنے کا تم نے تقریر کی, میں نے تقریر سنی ہے, اس میں قرآن کی آیتیں آئیں, مجھے بھی پتہ تم قرآن بھی مانتے ہو. یہ سب جھوٹ بول رہا تھا, میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا, ایک لفظ کہے بغیر ایک آدمی بدلا جا سکتا ہے. کمیونیکیٹ کرو, ڈائیلاگ کا دروازہ کھلا رکھے, ایک لفظ کہے بغیر آپ کام کر سکتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کچھ, اور ان مس انڈرسٹینڈنگز میں کچھ دشمنوں کا ہاتھ ہے, کچھ دوستوں کا ہاتھ ہے, جن کو ہم نادان دوست کہیں گے, نادانی ہو گئی ہے. اس کو ہمیں جمع کرنا ہے تاکہ یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں یہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے ان شاء اللہ.
مولانا نا انصافی ہو جائے گی بہنوں کی طرف سے, ایک آدھ سوال اگر ہو جائے تو آپ لوگ مائک لے سکتے ہیں اگر کسی کو سوال ہے.
اب آپ سب لوگ تیار رہیے گا, باری آ گئے آپ. ان شاء اللہ خدا سب کو صحت سلامتی اور خوشیاں نصیب فرمائے ان شاء اللہ, وقت کے امام کی نظر لطف ہم سب کو نصیب فرمائے ان شاء اللہ. خدا بہت اچھا کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک فیز میں کامیاب ہو گئے, ہم سید الشہداء کے ذکر کو باقی رکھنے میں کامیاب ہو گئے. اگلا میسج کیا ہو سکتا ہے, اگلا فیز کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے ذکر حسین باقی کیا, فکر حسین باقی ہے. ذکر حسین زندہ رہے. اس ذکر حسین کے پیچھے کیا ہے؟ ایک فکر حسین بھی ہے. اس فکر حسین پر عمل باقی ہے, وہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین, ہمارے اجداد کے خون کے صدقے میں, ان کی محنتوں کے صدقے میں ہم ذکر حسین کے پرچم کو لیے کھڑے ہیں اس وقت. الحمدللہ رب العالمین, اس ذکر حسین نے ایک فکر کو پروموٹ کرنا ہے, اور اس فکر کی اس وقت دنیا میں ڈیمانڈ ہے. اس وقت دنیا کو ضرورت ہے اس فکر کی. آپ اور میں اس فکر پہ محنت کریں. اچھا, وہ فکر کیا ہے؟ وہی فکر جو ہم اور آپ الفاظ میں کہہ رہے ہیں, عمل میں پیچھے رہ گئے. وہ فکر کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. لا اوتیکم بیدی ایتا الذلیل ولا افر فرار العبید سید الشہداء. ذلت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا, اور نہ بندوں کی طرح فرار کروں گا. ذلت کا ہاتھ نہیں دوں گا. لا اوتیکم بیدی ایتا الذلیل. سید الشہداء نے جو اقوال کہے ہیں, ان کو اگر آپ جمع کریں اور پڑھیں, اور اس کو اپنے دل کے اندر لے کر جائیں, اکیلے میں بیٹھ کے پڑھیں اور اس کو سیکھیں, اس کو سیکھیں, بار بار سیکھیں. سید الشہداء کا ایک قول ہے قیامت ڈھانے والا, فرمایا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین السلۃ والذلہ وہیہات من الظلہ. فرمایا اس پست انسان, ولد پست حرام نے, پست انسان نے مجھے دو مشکلوں میں سے ایک کے درمیان, دو مشکلوں کے سامنے لا کے کھڑا کیا ہے. السلتی و ذلہ, یا میں ذلت لوں یا شمشیریں لوں, یا میں ذلت لوں یا شمشیر, یا شمشیر کی ضرب میری گردن کے اوپر. السلتی و ذلہ, اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے کوسوں دور ہے, ہمیں ذلت نہیں آنی ہے. ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ. عزیزان محترم, بخدا عرض کر رہا ہوں, آپ کبھی, آپ کو یقین موقع ملتا ہوگا, کبھی آپ کراچی کی سڑکوں پر لوگوں کے اس نعرے کو دیکھیں. عجیب و غریب ہے اس وقت, اس قوم میں نہیں معلوم کہاں سے ایک کرنٹ آیا ہوا ہے, اس وقت ایک جذبہ آیا ہوا ہے. ہم لوگ پریشان ہیں کہ واقعی یہ جذبہ آیا کہاں سے ہے. لوگ پہچان رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ جو سید الشہداء کا قول ہے, اس کو اپنے اندر لینے کی کوشش کریں. ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین السلتی والذلہ وہیہات من الذلہ. میں ذلت نہیں لوں گا, اور ذلت نہ لینے کی قیمت دوں گا, قیمت دوں گا. اب میں مصائب میں نہیں جانا چاہتا کہ قیمت کتنی بھاری دوں گا, لیکن ذلت نہیں لوں گا. عزیزان محترم, ہم اس قول کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. یہ میسیج ہے سید الشہداء. ظلم قبول نہیں کروں گا, ظلم کے خلاف لڑوں گا, کبھی بھی ذلت نہیں لوں گا, عزت کے ساتھ زندگی گزاروں گا. اور یہ سید الشہداء کا پیغام. تو جو انہوں نے سوال کیا, بہت اچھا سوال ہے, وہ یہ کہ اس ذکر سید الشہداء کے ساتھ نیکسٹ فیز میں ہماری ذمہ داری. نیکسٹ فیز کا مطلب نہیں ہم نے ذکر ترک کرنا ہے, نہیں, ذکر نہیں تو ہمیں زندگی دی ہے. اس ذکر کے ساتھ جو نیکسٹ فیز ہے وہ فکر سید الشہداء, اور فکر سید الشہداء یہاں پہ آتی. ظلم قبول نہیں کریں گے, دنیا پرستی قبول نہیں کریں گے, پستی اور ذلت کو اپنے آپ سے دور رکھیں گے, ہم یہ سب نہیں لیں گے. وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شام میں عرض کیا تھا, ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. سید الشہداء کے سارے اقوال کو جمع کر لیں, کتابیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں, اردو میں بھی کتاب موجود ہے, خطبات امام حسین نام کر کے ایک کتاب ہے, بہت نفیس کتاب موجود ہے, اس میں سے سید الشہداء کے جملات کو نکالیں. اگر میرے بس میں ہو تو میں یہ کروں گا, ان جملات کو نکال کر اپنے گھر کے اندر کہیں پہ لگاؤں, اور بچوں سے کہوں بیٹا ان سب کو کبھی نہ کبھی پڑھتے رہو, لگا کے رکھو کہ یہ امام حسین کی فکر ہے, یہ امام حسین کی فکر ہے. عزیزان محترم, ہمارے پاس ایک ذمہ داری ہے. الحمدللہ رب العالمین, خدا تعالیٰ نے ہم کو اس جگہ تک لا کے رکھا, اور یہ کریٹیکل ٹائم ہے, امام کی تشریف آوری کا ٹائم. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, ہم پیچھے نہ رہ جائیں, ہم پیچھے نہ رہ جائیں کہیں, ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. پر میرا اپنے خیال ہے آپ کی زحمت تمام کروں, اجازت دیں برادر, تاکہ اب یہ لوگ.
جزاک اللہ. اب میں مائک جو ہے برادر رضوان زیدی کے حوالے کرتا ہوں, تاکہ وہ پروگرام کو انشاءاللہ شروع کر سکیں. بر محمد و آل محمد صلوات.
You don't need this anymore. Okay.